الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرت نے فرمایا کہ بدگمانی، تجسس، غیبت، ان سب کا منشا کبر ہے. یعنی یہ سارے کام، چاہے وہ بدگمانی ہو کسی سے، یا تجسس ہو، یا غیبت ہو، یہ درحقیقت انسان اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اس لیے یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں. بلکہ متکبر کی غرض پوری طرح غیبت ہی سے آتی ہے. بدگمانی اور تجسس سب اسی کے مقدمات ہیں. اگر کوئی شخص تجسس اور بدگمانی کرے مگر غیبت نہ کرے تو اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس لیے وہ بدگمانی اور تجسس کو بھی ترک کر دے گا. بس غیبت سب سے زیادہ اشد ہے، سب سے سنگین اور خطرناک اور گناہ کی بات ہے. یہ ساری باتیں جو اب ہم نے پڑھنی شروع کی ہیں حضرت والا کے کلام سے، یہ وہ ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی زندگی میں دین سے خارج ہی سمجھ رکھا. دیندار جو آج کل کہلاتا ہے وہ ہے کہ جس کی ظاہری شکل و صورت سنت کے مطابق ہو، نماز پڑھتا ہو، اور اگر کہیں کسی بزرگ سے تعلق بھی قائم کر لیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس کچھ وظیفے وہ بتا دیں گے، کچھ ذکر اذکار بتا دیں گے، بس وہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، اس کو معمول میں داخل کر لیں گے، بس ہو گیا آدمی دیندار. اس کے اپنی ذاتی زندگی میں، دوسروں کے ساتھ معاملات میں یہ جو احکام ہیں شریعت کے، یہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں، اس کی طرف دھیان نہیں، توجہ نہیں. اگر غیبت ہو رہی ہے تو اس کی پرواہ نہیں، بدگمانی ہو رہی ہے، یا جیسے حضرت والا نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، بدگمانی اور تجسس یہ بھی بڑے گناہ ہیں کہ کسی سے بلا وجہ بدگمانی، جیسے آگے انشاءاللہ عرض کروں گا، قرآن کریم میں منع فرمایا گیا ہے. لیکن دیانی نہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، چلے بھی کٹ رہے ہیں، جو وظیفے بھی ہو رہے ہیں اور معمولات بھی ہیں، سبھی کچھ ہے، مگر اب ان چیزوں سے پرہیز نہیں، پھر بھی دیندار ہیں، پھر بھی متشرع ہیں. متشرع کا مطلب بس اب ایک ظاہری شکل و صورت کے حد تک رہ گیا، وہ متشرع آدمی ہے یعنی شریعت پر عمل کرتا ہے، مطلب یہ کہ ظاہری صورت شریعت کے مطابق ہے، بس آگے جھوٹ بولتا ہو، غیبت کرتا ہو، دوسروں سے بدگمانی کرتا ہو، تجسس میں مبتلا رہتا ہو، اخلاقی طور پر کبر میں ہو، مبتلا ہو، حسد میں ہو، بغض میں ہو، سبھی ہے متشرے کا متشرے، وہ دینداری دیندار، یہ ہمارے ہاں کی ایک عام بات ایسی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ ہمارے حضرت والا حضرت کبر عمر مولانا خانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی تعلیم کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے اندر جو رذائل ہیں ان کو دور کرو، اور یہ غیبت، حسد، بغض، کینہ، بدگمانی، تجسس، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت کی تعلیمات کہا دی ہے تو غیبت کی فرمایا کہ غیبت کا اصل منشا ہوتا ہے کبر، جب تکبر ہوتا ہے انسان کے اندر تو پھر اس کا وہ آمادہ کرتا ہے دوسروں کی غیبت کرنے۔ پچھلے دو دن میں چونکہ بیان کچھ غیبت کا ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو محفوظ رکھے اس بلا سے، تو کچھ نے کچھ سوالات بھی کیے ہیں غیبت سے متعلق، کہ ایک تو یہ پوچھا ہے کہ غیر مسلم کی غیبت بھی منع ہے یا نہیں، اور اگر غیر مسلم کی غیبت کر چکے ہوں تو معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر مسلم کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تو وہ ہے جس سے جنگ ہے، برسر جنگ ہے، ہم مسلمان اور کافروں کی جنگ ہو رہی ہے، تو وہاں تو جان لینا بھی حلال ہے بلکہ باعث ثواب ہے، تو غیبت تو معمولی بات ہے، لہذا اس کے اندر کوئی حرج نہیں، حربی کی جو جس سے ہماری جنگ، اس کی برائی بیان کرنا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ غیبت ممنوعہ میں داخل نہیں۔ لیکن ایک وہ غیر مسلم ہے جو جن کے ساتھ جنگ نہیں ہے، کوئی معاہدہ ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں معاہد یا ذمی کہا جاتا ہے، جیسے مثلا مسلمان ملک میں رہتے ہیں غیر مسلم، اور اس ان سے معاہدہ ہے کہ بھائی وہاں پر میں امن کے ساتھ رہیں گے، تو ان غیر مسلموں کے بھی حقوق وہی ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے ہوتے ہیں، اور ان کو بھی تکلیف پہنچانا ناجائز ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف ناجائز ہے۔ یہاں تک لکھا ہے فقہائے کرام میں، فتاوی عالمگیریہ میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا شخص جو مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہو، ذمی جس کے ساتھ آپس میں معاہدہ ہے امن کے ساتھ رہنے کا، اس کو اگر کافر کہلانے سے ناگواری ہوتی ہو تو کافر کہہ کر اس کو خطاب کرنا جائز نہیں، یا کافر کہہ کر خطاب کرنا جائز نہیں اگر اس کو کافر کا کہنے سے تکلیف پہنچتی ہو، اس کو ناگوار ہوتا ہو تو کافر کہہ کر بھی خطاب کرنا جائز نہیں۔ اب اثر کوئی عیسائی ہے تو عیسائی کہلانے سے اس کو کوئی ناگواری نہیں ہوتی، عیسائی کہہ دو، یہودی ہے یہودی کہلانے سے اس کو ناگواری نہیں ہوتی، یہودی کہہ دو، لیکن ہندو ہے ہندو کہلانے سے اس کو ناگواری نہیں ہوتی، ہندو کہہ دو، لیکن کافر کہہ کر خطاب کرنے سے اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہو اور اس کو ناگوار ہوتا ہو تو کہنا جائز نہیں، پتہ عالمگیری میں کیا لکھا ہو وہ کہا ہے کہ یہاں تک نہ، تو جب یہ جائز نہیں تو اس کی غیبت بھی جائز نہیں، کیونکہ اگر اس کو پتہ جائے گا اس کو تکلیف ہو، یہ بھی جائز نہیں۔ لیکن ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ کافر ہو یا فاسق بھی اس حکم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو جو آدمی کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو کہ وہ علانیہ کرتا ہے, لوگوں کو اگر اس کا گناہ کا پتہ چل جائے تو اس کو کوئی تشویش نہیں, کوئی فکر نہیں, کوئی غم نہیں, کوئی ناگواری نہیں. ایک آدمی ہے راجب اللہ, وہ شراب پیتا ہے علانیہ, اللہ بتا اس کو کوئی عار نہیں, کوئی عیب, کوئی اللہ بتائے اس کو کوئی شرم بھی نہیں, اور علانیہ کرتا ہے وہ یہ کام. تو ایسے میں اگر اس کو یہ کہا جائے کہ آدمی شراب پیتا ہے, یہ غیبت نہیں, کیونکہ وہ تو خود اپنے آپ کا اعتراف کر رہا ہے, کہتا ہے, اعلان کرتا ہے. تو اگر اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ شراب پیتا ہے تو یہ کہنے سے اس کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی, لہذا یہ کہنا بھی نہ جائز ہے اس کے لیے. یا کوئی اب غیر مسلم ہے, وہ شراب پیتے ہیں, زنجیر کھاتے ہیں, یا بتوں کی پرستش کرتے ہیں اعوذ باللہ, تو اس بات کا ذکر کرنا کہ وہ بتوں کو پوج رہے تھے, وہ شراب پی رہے تھے, وہ خنزیر کھا رہے تھے, یہ غیبت نہیں, کیونکہ اس کے جانے سے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی, کوئی ناگواری نہیں. لیکن جہاں جس جو بات کہنے سے ناگواری ہوتی ہو تو وہ غیر مسلم, ایسے غیر مسلم کی جس کے ساتھ معاہدہ ہے وہ بھی جائے. اور جس طرح ذرا سمجھ لیں یہ بات, آج جس طرح مسلمانوں کے ملک میں غیر مسلم کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے, چاہے وہ زبانی ہو یا عملی ہو کہ بھئی ہم آپس میں امن سے رہیں گے, تو ان کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہوتا, ان کو مارنا جائز نہیں ہوتا, ان کی غیبت بھی جائز نہیں ہوتی. یہی حکم اس وقت بھی ہے جبکہ مسلمان کسی غیر مسلمان ملک میں رہتے ہوں, غیر مسلم ملک میں رہتے ہوں, جیسے آج کل بہت سے لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, اور وہاں رہنے کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہیں گے, ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. وہ حالانکہ وہ دارالاسلام نہیں ہے, دارالکفر ہے, غیر مسلم حکم ہے, غیر مسلم حکومت ہے, غیر مسلم ملک ہے, لیکن وہاں رہ رہے ہیں دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ, اس طرح رہ رہے ہیں کہ آپس میں ایک زبانی یا عملی معاہدہ ہے اس بات کا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, امن کے ساتھ رہیں گے. وہاں بھی یہی حکم ہے کہ ان کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے. ہمارے حضرت والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے رضی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں, فرماتے ہیں کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدر صلی اللہ تعالیٰ سے رضی اللہ نے احکام القرآن لکھنے کا کام ثبوت کیا تھا, اور اس غرض کے لیے تھانہ بھون بلوا لیا تھا اپنے پاس, یہیں بیٹھ کر لکھیں احکام القرآن کا ایک بڑا ایک قصہ طویل لکھا لکھتے تھے. تو حضرت ایک دن حضرت جب لکھتے تھے تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر لکھتے رہتے تھے, مگر دھیان حضرت والا کا لگا رہتا تھا کہ یہ لکھ رہے ہیں, تو کوئی اس کے بارے میں بھی کوئی تجویز, کوئی مشورہ ذہن میں آتا تھا تو بیان فرما دیا. تقریباً مرد وفات کے زمانے کی بات ہے, ایسا تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ لیٹے ہوئے تھے بستر پہ اور مجھے بلوایا, اور بلوا کر حالانکہ بیمار تھے لیکن بلوا کر فرمایا کہ بھئی ایک بات ذہن میں آ رہی ہے, جب احکام القرآن آپ لکھو میں جس جگہ پر پہنچو تو یہ بات لکھ دینا. وہ بات یہ ذہن میں آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے گھر میں پلتے رہے تو وہاں ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی قبطی کے ساتھ لڑ رہا تھا. وہ قبطی اس کو اوپر کو ظلم کر رہا تھا. جو مصر کا رہنے والا تھا وہ بنی اسرائیل کے آدمی کے اوپر ظلم کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس مظلوم کی مدد کرنے کے لیے ظالم کو ایک مکہ مارا جس سے وہ ڈھیر ہو گیا, مر گیا. اب وہ قبطی جو تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا وہ مصری تھا, غیر مسلم تھا, فرعون کی قوم کا تعلق سے تعلق رکھتا تھا, کافر تھا. اس کو مار دیا. جب مار دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ یا اللہ مجھ سے بڑی سب غلطی ہو گئی, یہ تو شیطانی عمل ہوا, یہ شیطان نے مجھ سے کرا لیا, بڑی سب غلطی ہوئی. اور اس کو گناہ سے تعبیر کیا, یہ مجھ سے گناہ ہوا. لہم علی ذنب فاخاف ان یقتلوا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کافر تھا اور فرعون کے قوم سے تعلق رہتا تھا, اس کو اگر مار دیا تو کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا؟ اس کو گناہ کیسے کہا اور اس کو شیطانی عمل کیسے قرار دیا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ وہ کافر تھا اور ملک بھی غیر مسلم تھا, لیکن آپس میں باہمی عملی طور پر ایک معاہدہ تھا کہ بھائی ہم آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے, ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. لہذا یہ جو قتل ہوا یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی جو عملی طور پر انہوں نے آپس میں کیا ہوا تھا. لہذا اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم ملک میں مسلمان رہ رہا ہو اور عملی طور پر غیر مسلموں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو تو اس کو تکلیف پہنچانا, اس کو قتل کرنا یہ بھی حرام ہے. یہ مسئلہ آپ احکام القرآن میں لکھ دیجئے گا. یہ فرمایا حضرت. تو حضرت بھائی صاحب فرماتے ہیں میں الحمدللہ بڑا خوش ہوا کہ حضرت نے یہ تعلیم بعد میں اکثر فرمایا کہ یہ میرے دل میں آ رہی ہے, یہ بات کہیں منقول نہیں دیکھی, کہیں نقل. حضرت کو اس کی بڑی فکر رہتی تھی کہ اگر دل میں کوئی خیال آیا ہے, کوئی مسئلہ آیا ہے, تو جب تک اسلاف میں سے کسی سے اس کی تائید نہ ہو جائے تو طبیعت مطمئن نہیں ہوتی تھی. تو بھائی صاحب پہلے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے تلاش کرنا شروع کیا, کتابوں میں تلاش کیا تو مل گئی یہ بات جو حضرت نے فرمائی تھی, وہ مل گئی. میں حضرت کو اطلاع لے کر گیا کہ حضرت آپ نے جو فرمایا تھا یہ بلا کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو حضرت نے بہت دعائیں دی اور بہت خوش ہوئے کہ الحمدللہ جو بات کہی تھی اس کی موافقت حاصل ہو. بہرحال تو کہنا یہ تھا کہ جہاں یہ آپس آج کل یہ جو فضا بن گئی ہے نا, عجیب قسم کی جذباتی مشتعل مزاج قسم کی, ان میں حدود کی رعایت ختم ہو گئی. حدود کی رعایت ختم ہو گئی. یہ کافر ہے تو وہ کافر ہے, کافر ہے تو اس کی نہ جان محفوظ, نہ اس کا مال محفوظ, نہ اس کا آبرو محفوظ. جو چاہو کرو, جس طرح چاہو اس کو ستاؤ, جس طرح چاہو اس کو. یہ ذہن میں خامخواہ کا ایک ایسی بات پیدا ہو گئی ہے جس کا دین سے, شریعت سے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ کافر ہے لہذا مارو اس کو, کافر ہے تو اس کو ستاؤ, کافر ہے تو اس کو تکلیف پہنچاؤ, اس کا مال لوٹو, اس کا جان جو چاہو کر لو, کیونکہ کافر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود رکھی, اس کی ہر چیز کا ایک مقام ہے, اس کے شریعت میں احکام ہے. اس شریعت کے احکام کے مطابق ہی آدمی کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا سبب ہوگا, اس کے خلاف کرے گا تو پکڑا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, قاضی ابو یوسف جو قاضی القضات تھے, اتنی بڑی سلطنت کے جو آدھی دنیا کے سب سے زیادہ پھیلی ہوئی, اس کے قاضی القضات تھے. جب انتقال ہونے لگا تو طبیعت پر ایک حزن اور ملال اور پریشانی کے کچھ آثار دیکھے لوگوں نے. پوچھا کہ حضرت کیا اچھا اتنی پریشانی کیا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ کے بارے میں نظر آ رہی ہے؟ تو فرمایا بھائی یوں تو اپنی بہت سی اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے پریشانی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا اس کا بنے گا. توبہ بھی الحمدللہ کرنے کی توفیق ہو اور گناہوں سے توبہ بھی کرنے کی توفیق ہو گئی, لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جو توبہ کا معاملہ نہیں, اور کیونکہ وہ بندے کا حق ہے اور وہ مجھ سے پامال ہو گیا تھا, اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں, اس سے معافی کرانے کا کوئی راستہ نہیں. وہ یہ کہ جب میں قاضی تھا تو ایک مسلمان کا مقدمہ آیا تھا غیر مسلم کے اوپر, تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب دو آدمی مقدمہ لے کر آئیں تو دونوں ایک جیسی نشست پر بٹھایا جائے دونوں, ایسا نہ ہو کہ ایک کی نشست اعلیٰ ہو دوسری کی ادنا ہو, جس سے اس کے ساتھ ایک ترجیحی سلوک معلوم ہو. شریعت کا حکم یہ ہے. لیکن اس دن پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں نے مسلمان کو اچھی نشست پر بٹھا دیا اور غیر مسلم کو ادنا نشست پر بٹھا دیا, اگرچہ فیصلہ حق کے مطابق کیا, الحمدللہ فیصلہ حق کے مطابق کیا, نہ حق نہیں کیا, لیکن بٹھانے میں یہ غلطی ہو گئی کہ غیر مسلم کو ایک معمولی ادنا جگہ پر بٹھا دیا مسلمان کے مقابلے. اس کی فکر ہے کہ اس سے بھی جب معافی مانگنے کا کوئی راستہ نہیں رہا میرے پاس, اس کا میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کر لیا تو کیا جواب دوں. یہ ہے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مرتے وقت اس فکر میں ہے کہ غیر مسلم کا ایک کتنا سا حق پامال ہو گیا, اس کی پکڑ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ. آج کل جو ایک آتش مزاج قسم کی ذہنیت پیدا ہو گئی ہے نا, کہ جو اپنا مخالف ہے اس کی نہ جان محفوظ, نہ مال محفوظ, نہ آبرو محفوظ, جو چاہو کرتے پھرو, اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے, دین سے تعلق نہیں ہے. خدا کے لیے اس کو اس طرح کا مزاج بنا کر دین کو بدنام نہ کریں, اسلام کو بدنام نہ کریں. تو بھائی یہ بات اس سوال کے جواب میں آ گئی کہ پوچھا تھا کہ بھائی اگر کسی غیر مسلم کی قیمت ہے کہ نہیں, تو جیسا میں نے عرض کیا جن سے معاہدہ ہے ان کو کوئی بھی تکلیف پہنچانا ایسا ہی ناجائز ہے جیسا کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا ناجائز ہوتا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کا ماں کے ساتھ معاملہ ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے اللہ تعالیٰ ان سے اپنے ان کے کفر کا حساب بول لیں گے اور ان کا جو بھی معاملہ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. لیکن ہمارے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود اور قیود کا پابند بنایا ہے, کچھ احکام کا پابند بنایا ہے, ان احکام کی پابندی ضروری ہے, اس کے بغیر ہم اتنے زبردست حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ذمیوں کا اتنا خیال کرتے تھے, آخر وقت تک جو ہے جو جب شہید ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں شہید ہونے سے یعنی شہید ہوئے ہیں ابھی وفات نہیں ہوئی تھی زخمی تھے, تو اپنے بعد والے آنے والے خلیفہ کو جو نصیحتیں فرمائیں تو اس میں خاص طور پر نصیحت فرمائی کہ بھائی یہ جو غیر مسلم ہماری سلطنت میں رہتے ہیں ان کا ذمہ اللہ نے لیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے, تو ان کو کسی طریقے سے بھی تکلیف نہ پہنچانا, ان کو اہتمام کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنا, ان کی حفاظت کرنا, اگر کوئی ان پر حملہ کرے تو اس سے جنگ کرنا, یہ ساری وصیتیں فرمائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ جا رہے تھے دیکھا تو ایک یہودی جو ہے اپاہج یہودی تھا اپاہج تھا وہ بھیک مانگ رہا ہے, اور فاروق اعظم اس کے پاس وہ پوچھے کہ وہ کیا بات ہے, اس نے کہا جی میں اپاہج ہو گیا, میرا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو بھیک مانگنے پر مجبور ہوں. سر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے تو صحت کے زمانے میں تو ان سے جزیہ وصول کرتا رہا اور آج جبکہ کمانے کے قابل نہیں رہا تو نے اس کی دیکھ بھال نہ کی, تو اسے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا قیامت کے دن کہ تو نے اپاہج یہودی اپاہج کو اس طرح بھیک مانگنے پر کیوں مجبور کر دیا، لہذا اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے پھر اس کا وظیفہ جاری کرایا بیت المال تاکہ وہ سو جائے۔ یہ ہے جو مثالیں ہماری جگمگاتی ہوئی تاریخ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے احکام کے مطابق جو چلتی رہی ہے اس کی مثالیں یہ ہیں۔ جب ایک جنگ ہوئی غالباً ایران کے ساتھ، فاروق اعظم کے کے زمانے میں جو ایران سے جنگ ہونے لگی، تو بیت المقدس کے اوپر جو فوج لگی ہوئی تھی اس کو وہاں سے اٹھا کر ایران بھیجنا پڑا، کیونکہ ایران میں جنگ شروع ہو گئی تھی، نیا محاذ کھل گیا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے جب وہاں سے بھیجنے کا حکم دیا کہ یہاں سے فوجیں اٹھا کر ایران بھیج دو، تو ساتھ ہی وہاں کے جو اپنے حاکم تھے، عامل تھے، وہ بھی صحابی تھے، ان سے کہا کہ بیت المقدس میں جتنے ذمی رہتے ہیں، جتنے غیر مسلم رہتے ہیں، ان سے ہم نے جزیہ لیا تھا سال کے شروع میں، اور جزیہ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ ان کے جان مال آبرو کی حفاظت کی جائے۔ تو ہم نے وہ جزیہ جو لیا تھا وہ ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے لیا تھا، اب ہم فوج یہاں سے ہٹا رہے ہیں، ان کی جان مال آبرو کی حفاظت پوری طرح نہیں کر سکتے، لہذا ان کا جزیہ ان کو لوٹا دو واپس، جو ہم نے سال کی شروع میں لیا تھا ان کو واپس لوٹا دو، کیونکہ ہم فوج یہاں سے ہٹا رہے ہیں اور ان کو وہاں پر بھیج رہے ہیں، لہذا جزیہ واپس کرو۔ یہ ہے جو ہمارے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتیں ہیں۔ دوسری بات پوچھی ہے کسی نے بھائی کہ اپنے مسلک کے، اپنے ملک کے لیڈروں کی غیبت بھی جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ بھی ایک بڑا دھوکہ ہے زبردست، کہ چونکہ سیاسی لیڈر ہیں اور ان کے اعمال ایسے نظر آتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں، لہذا ان کی غیبت تو سب نے بالکل حلال طیب ہی سمجھ رہے ہیں، کہ جتنا چاہو برا بھلا کہو، جتنا چاہو ان کو گالیاں دو، برا بھلا کہو، ان کی مذمت کرو، یہاں تک کہ بہتان بھی لگاؤ، الزام تراشی بھی کرو، افواہیں بھی پھیلاؤ اور ان افواہوں پر یقین بھی کرو، کراؤ، جو چاہو کرتے پھرو، کیونکہ سیاسی لیڈر ہے تو اس کا سب کچھ حلال ہے، اس کی آبرو حلال، اس کی غیبت حلال، اس کے سب کچھ حلال، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اللہ بچائے۔ دیکھیے شریعت نے صرف اتنی اجازت دی ہے کہ اگر کسی شخص سے دوسرے کو یا قوم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو لوگوں کو متنبہ کر دیا جائے اس بات سے کہ بھائی اس سے دھوکہ مت کھانا، اس حد تک تو ہے جائز۔ تو کسی لیڈر کے بارے میں یہ اظہار اگر یہ مقصود ہے کہ بھائی لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، اس حد تک کبھی بیان کر دینا کہ یہ اس کے صورتحال ایسی ہے، تو اس کو اپنا مقتدا نہ سمجھنا چاہیے، اس کو اپنا لیڈر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ نقصان پہنچانے والا ہے، اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، اس حد تک بیان کر دینے میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن یہ ایک آدھ مرتبہ بیان کر دینے سے یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے مجلس آرائی کرنا، اس کی مذمت کے اوپر مجلسیں جمانا، جیسا کہ ہمارے ہاں کا معمول ہے، یہ معمول بن چکا ہے، عام معمول ہے، تو بھائی اس میں تو کوئی جواز کا راستہ نظر نہیں آتا ہے کہ آدمی مجلسیں جمائی ہوئی ہیں، کسی شخص کو موضوع بحث بنایا ہوا ہے اور وہ اس کے لیے اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں اور اس کے لیے گندے گندے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، تقریباً گالیوں کی حد تک نوبت پہنچ رہی ہے، اور اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور اس سے لذت لی جا رہی ہے، اس کا تو کوئی جواز ہے نہیں. اور اللہ بتائے، ذرا ہم سب غریبانہ منہ ڈال کے دیکھیں، میں اپنے آپ کے استثناء کے بغیر کہہ رہا ہوں کہ کون ہے جو اس سے خالی رہا ہو. اور یہ ایسا ہے کہ چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا حق ہے، تو کوئی کبھی اس کے گناہ اور ناجائز ہونے کا تصور بھی نہیں آتا. میں نے اپنے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ سے روح سے سنا، اور وہ پھر حضرت کے حوالے سے حضرت والد صاحب سے مجاہد تھا کہ ملومت میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی شخص حجاج بن یوسف کی برائی کر رہا تھا. اب حجاج بن یوسف کو بھی آپ جانتے ہو، اس کا تاریخ میں ظلم و ستم مشہور ہے. سینکڑوں علماء قرا کو قتل کیا ہے اس نے، تو وہ اس کی برائی کو کر رہا تھا حضرت بلال بن عمر کی محفل میں. تو حضرت بلال بن عمر نے فرمایا اس سے کہ یہ مت سمجھنا کہ اگر حجاج قاتل ہے بہت سے انسانوں کا اور اس نے ظلم و ستم کیا ہے، تو اس پر بہتان لگانا یا اس پر اس کی ریبت کرنا تمہارے لیے حلال ہو گیا. خوب سمجھ لو کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حجاج سے ان سینکڑوں انسانوں کے خون کا حساب لے گا جو اس کے گردن پر ہیں، وہاں تم نے جو اس کے اوپر کوئی جھوٹا الزام بہتان ترازی کی ہے اس کا بھی حساب لے گا. لہذا مجلس میں اس طرح کا ذکر کرنا شریعت نے ایک تو اس بات کی اجازت دی، میں نے ابھی عرض کیا کہ بھائی کسی کو متنبع کر دیا جائے، دوسرے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر ظلم کیا ہے، ایک شخص ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے، ظالم نے ظلم کیا ہے مظلوم پر، تو مظلوم اپنے ظلم کا بیان کر دے لوگوں کے سامنے کہ میں مجھ پر یہ ظلم کیا پڑا، تو اس کی بھی اجازت. یا تو اس شخص کے سامنے کہ جو اس ظلم کا مداوہ کر سکتا ہو، اور اگر مداوہ بھی نہ کر سکتا ہو محض اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے، کم از کم اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کوئی آدمی دوسرے کے سامنے بیان کرتے مجھ پر یہ ظلم کیا فلاں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں جائے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جو مظلوم ہے اس کا احتجاج کر دیا جاتا. تو لیڈروں نے بھی جو ظلم کیا اس ظلم کا بیان اگر کوئی کر دے کہ بھائی یہ ظلم کیا مجھ پر ذاتی طور پر کیا یا ملک پر کیا یا قوم پر کیا، اس حد تک بیان کر دینا بھی بظاہر جائز معلوم ہوتا ہے. لیکن یہ جو مجلسیں جمی ہوئی ہیں اور بے محابا محض لذت لینے کے لیے تذکرے ہو رہے ہیں لیڈروں کے اور ان کے اوپر ان کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں، یہ تو اس کے تو جواب کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اور یہ غیبت ہی نہیں رہتی لیڈروں کے معاملے میں، صرف غیبت ہی نہیں رہتی، اس میں بہتان، اس میں بدگمانی، اس میں بہتان اور جو ہے بے تحقیق باتیں کثرت کے ساتھ پھیلی ہوئی. فلاں شخص جو کھا گیا پیسے کھا گیا، وہ تو اور پیسوں کی بھی تعداد پوری، اتنے کروڑ کما لیے اس نے، اتنے کروڑ روپے سودا کر لیا اس نے، اب اپنے زمین کو بیچ دیا، اتنے کروڑ میں اپنا ووٹ بیچ دیا، یا فلاں بالکل یعنی بالکل ہنسے اور تعداد کے ساتھ لوگ جو ہے بیان کرتے ہیں. پوچھو بھائی یہ تمہیں کس نے کیسے تحقیق ہوئی کہ اتنے کروڑ روپیہ اس نے کھایا؟ کوئی تمہارے پاس دلیل، کوئی تمہارے پاس ثبوت، کوئی تمہارے پاس گواہ، یا وحی آئی تمہارے اوپر آسمان سے کہ کتنے کروڑ روپے اس نے کھائے تھے. اچھا سب یہ تو سب معروف ہے, یہ تو سب جانتے ہیں, یہ دلیل ہے, یہ تو سارے جانتے ہیں, سب کو پتا ہے اور سب میں مشہور بات ہے, یہ دلیل. کسی شخص کو چوری کا, ڈاکے کا, بدعنوانی کا, رشوت کا مجرم قرار دینے کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی عام لوگوں میں مشہور ہے, بس کا خوب سمجھ لیجئے. جیسے حضرت علی محمد نے فرمایا, وہ شخص اپنی ذات میں اچھا ہو یا برا ہو, جیسا کچھ ہو, اللہ تعالیٰ اسے حساب لینے والے ہیں, لیکن آپ نے جو اس پر الزام لگا دیا, بلا تحقیق الزام لگا دیا, اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کرنی. حضرت میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے, یہ فرمایا کرتے تھے, ہمیں نصیحت فرمائی, الحمدللہ اس نصیحت سے بڑا اکثر مواقع پر بڑا فائدہ ہوا. فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بات اپنی زبان سے یا قلم سے نکالو تو یہ سوچ لو کہ مجھے یہ بات کسی عدالت میں ثابت کرنی ہے, کسی عدالت میں ثابت کرنی ہے, لہذا ایسی بات کہوں جو عدالت میں ثابت کرنے کے لیے, کرنا میرے لیے ممکن ہو, اور اگر عدالت ثابت کرنا ممکن نہیں تو نہ نکالو زبان. فرمایا کہ اول تو اس بات کا احتمال اور امکان موجود ہے کہ کسی وقت تم سے عدالت میں پوچھ لیا جائے اس کے بارے میں, اور عدالت میں واقعی ثابت کرنا پڑ جائے, تو اس صورت میں کیا کرو گے. اور اگر کسی وقت میں یہاں دنیا میں نہیں پوچھا تو ایک عدالت تو آنا ہی والی ہے, وہاں تو جواب دینا ہی پڑے. تو یہ جو ہر وقت زبان پر رہتا ہے, اتنے کروڑ کھا گیا, اتنے پیسے کھا گیا, اتنی رشوت کھا لی, اتنی بدوا کر دی, اتنا فرارا کر دیا, ہر وقت بے تحقیق جو یہ الفاظ زبان سے نکلتے رہتے ہیں, اللہ بچائے, بہت خطرناک بات. جب تک تحقیق نہ ہو, جب تک تحقیق نہ ہو اس وقت تک, اور خاص طور سے اگر اپنا مخالف سیاسی لیڈر جس کو ہم پسند کرتے ہیں اس میں سے نہیں ہے تو اس کے تو ساتھ کون حال ہے, وہ جو چاہے اس کو کہتے پر. دوسرے مسلک کا اگر ہے, اگر دوسرے مسلک کا ہے, ہمارے مسلک کا نہیں ہے, ہم علماء دیوبند کی طرف منسوب ہیں, کوئی بریلوی ہے, کوئی دوسرے مسلک کا ہے, تو اس کے بھی ساتھ خون حلال ہے, جو چاہو اس کی طرف منسوب کر دو, جو چاہو اس کے بارے میں کہہ دو. اگر پوچھو کہ بھائی کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس کی, تو آئیں آئیں آئیں, میں نے یہ بالکل حقیقت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ہمارے معاشرے میں جو چیز پھیلی ہوئی, اور اہل علم میں, اہل دین میں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھ کر کے ان کے اندر پھیلی, ایک صاحب تھے, اسی طرح وہ ایک بات انہوں نے کہہ دی کہ کھلا اپنے مخالف فرقے کے بارے میں. میں نے کہا بھائی اس کی کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ یہ تو بالکل کھلی بات ہے, بالکل واضح بات ہے. میں نے کہتے کوئی دلیل بھی, کوئی ثبوت, کوئی ثبوت کی ضرورت ہے نہیں, اس کی حالت ہی ایسی ہے. تو یہ جو ذہن میں ذہنیتیں پیدا ہو گئی ہیں, اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں سمجھتے, بلکہ دینداری کا حصہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مخالف کو اس طرح بدنام کریں, یہ ہماری دینداری کا تقاضا ہے. تو بھائی یہ چیزیں ہیں جو جو توجہ ہماری توجہ چاہتی ہیں ہمارے حالات میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دینداری صرف چند ظاہری وضاقتا اور صرف چند عبادتوں کے انجام دینے کا نام نہیں ہے. حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا. ایک عورت ایسی تھی جو سب زندہ دار رات بھر جاگنے والی، عبادت میں وقت گزارنے والی، نفلی عبادتیں بے انتہا کرنے والی، اور نفلی ذکر تسبیح ان عبادتوں میں مشغول، بڑی عابدہ عورت. لیکن فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت تھی تو اس بڑی عابدہ عبادت کرنے والی، مگر اپنے زبان سے اپنے پڑوسنوں کو تکلیف پہنچاتی رہتی، زبان کی تیز تھی اور اس سے پڑوسنوں کو تکلیف پہنچاتی رہتی. اور دوسری عورت ایسی تھی جو بیچاری فرائض واجبات پر اکتفا کرتی تھی، کوئی نفلی عبادت تو زیادہ کرتی نہیں تھی، لیکن اس کی ذات سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی زبان سے، نہ زبان سے، نہ اس کے ہاتھ سے، نہ اس کے کسی عمل سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری عورت کی تعریف فرمائی اور پہلی عورت کی مذمت فرمائی کہ نفلی عبادت تو خوب کر رہی ہے، لیکن اس کے نام اعمال میں دوسروں کے تکلیفوں کا ایک سلسلہ ہے. نفلی عبادت تو ایسی ہے بھائی کہ اگر فرض کرو کوئی شخص نہ کرے زندگی بھر تو اللہ تعالیٰ کی آنکھ پکڑ نہیں ہوگی کہ تم نے فلاں نفلی عبادت کیوں نہیں کی، کوئی اس کے اوپر پکڑ نہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر پکڑ ہے اور زبردست پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لہذا اگر ان کا تو اہتمام ہے اور ان کا نہیں ہے تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، بڑے خسارے کا سودا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ کے درجات میں فرمایا، ان کی خانقاہ کا یہی اسباب تھے، ان کے پاس یہ پڑھایا جاتا تھا. فرماتے ہیں اگر مجھے کسی شخص کے بارے میں، اپنے متعلقین میں سے کسی کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے معمولات میں کمی ہو گئی، اذکار کے، تسبیحات کے، نوافل کے معمولات میں کوئی کمی ہو گئی، اس میں کوئی نقص رہ گیا، تو رنج تو ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر استقامت عطا فرمائے. لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ پتا لگتا ہے کہ اس نے حقوق العباد میں سے کسی میں حق کی حق طلب کیا ہے، فرمایا طبیعت میں نفرت ہو جاتی ہے. تو یہی اور فرمایا کہتے ہیں بھائی کہیں وہ صوفی زاہد عابد بننا ہو تو کہیں اور چلے جاؤ، کسی اور خانقاہ میں چلے جاؤ جہاں پر وظیفوں ہی کی تعلیم ہوتی ہو، وہاں چلے جاؤ. اگر آدمی بننا ہو تو یہاں آ جاؤ. فرمایا تو آدمی تو بھائی اسی طرح بنتا ہے جو شریعت نے جو طریقہ بتایا آدمی بننے کا، کہ ہر ایک چیز اپنے مقام پر ہے، ہر ایک چیز کی حدود مقرر ہیں، ان حدود کے اوپر عمل کرنا ہے. تو اس لیے یہ دوسرے سوال کا بھی جواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں کوتاہی ہم سب سے ہوتی ہے، جب سیاست پر بحث ہوتی ہے نا، سیاست میں تبصرے ہوتے ہیں، حالات حاضرہ پر تبصرے ہوتے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کے، تو یہ سب جو ہے وہ ساری تقریریں وقریریں دری رہ جاتی ہیں اور سارے مواعظ دری رہ جاتے ہیں اور ہم مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احمد سے ہماری حفاظت فرما. وہ مولانا نے حکایت لکھی ہے اور ہمارے حضرت کاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنایا کرتے تھے کہ ایک طوطا تھا, اس کو ساری زندگی پڑھایا سبق اور وہ بولنے بھی لگا طوطا, بیٹا مٹھو بیٹا مٹھو بیٹا مٹھو یا اور جو بھی کچھ الفاظ سکھائے وہ سکھائے, اچھا خاص الفاظ سیکھ گیا اور بولنے لگا انسانوں کی طرح بولنے لگا. ایک دم سے بلی آئی, بلی نے جب پکڑا تو سارا بیٹا مٹھو مٹھو نکل گیا اور وہی ٹینٹ جو شروع میں تھی ہوتا تھا وہ کرنے شروع کر دی. تو مولانا اس کی مثال دے کر فرماتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ جب تقریر کر رہے ہیں, آواز کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں, مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس وقت سب کچھ خیال آ گیا, کبھی یہ غیبت ہوتی ہے ناجائز ہوتا ہے, یہ بدگمانی ہوتی ہے یہ ناجائز ہوتا ہے, یہ افواہ ترازی ہوتی ہے یہ ناجائز ہوتا ہے, یہ تجسس ہے یہ ناجائز ہوتا ہے, ساری باتیں سبق پڑھ لی. جب وقت آیا مجلس میں بیٹھنے کا تو سب بھول بھال کے ٹینٹے شروع ہو گئے. اس وقت یہ سب احکام جو ہیں اللہ بچائے نظر انداز ہو گئے اور مبتلا ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری حفاظت فرمائے, اس میں کس انجام سے سب مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اس مسئلے پر متنبہ ہونے کی, اللہ تعالیٰ جزائے خیر نے اس سے بھی سوال کیا, سوال لکھ کے بھیجا, اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے, وہ سبب بن گیا اس طرح متوجہ کرنے کا. تو جب متوجہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو اب کوشش تو چاہیے اس بات کی کہ اب ہماری مجلسوں میں یہ زیادتیاں نہ ہوں, زیادتیاں نہ ہوں, یہ جو بات ہو وہ یچی تلی یچی تلی. یہ جو قرآن کریم فرمایا کہ لقد ہم نے پہلے کتابیں رسول بھیجے, کتابیں بھیجی, رسول بھیجے اور کتابیں بھیجی, وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, ہم نے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجی اور کتابوں کے ساتھ لفظ بڑھا دیا, اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی اور ترازو اتاری, میزان ترازو اتاری, تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں. اب یہاں دیکھو کیا لفظ فرما دیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری اور ترازو اتاری. تو وہ کتاب تو لے کر آئی انبیاء کرام, لیکن کئی ترازو لے کے آئے تھے. جب لوگوں کے پاس مبوس ہوئے تو آسمان سے کوئی ترازو ہاتھ میں لے کر آئے تھے. یہ ترازو کا کیا ذکر آیا کہ کتاب اتاری اور ساتھ میں ترازو اتاری, مراد یہ ہے کہ ان کی زندگی کو, ان کی سیرت کو, ان کی سنت کو ایک ترازو بنا دیا کہ اس کو دیکھو اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو تولو, تولو اپنی زندگی کو تولو, اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ. یہ ہے میزان جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل کر, یہ ترازو ہے. تو نام شریعت جو ہے وہ حفظ حدود اللہ, اللہ تعالیٰ کی حدود کو محفوظ رکھنا. اللہ, تو یہ چیز جو ہے یہ دھیان سے, توجہ سے, صحبت کی درستی سے, طرز فکر کی درستی سے اور پھر اہتمام سے حاصل ہوتی ہے کہ ہم جب یہ متنبہ تنبہ ہو گیا تو بھائی اب ہماری مجلسیں ویسی نہ ہونی چاہیے جو غفلت کے عالم میں ہوتی رہی ہیں, جو غفلت کے زمانے میں ہوتی رہی ہیں, جو منہ میں آ گیا کہہ گئے بندے وہ نہ ہو. اب سوچ سمجھ کے جو بات کریں سوچ سمجھ کے کریں, یہ سوچ کر کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے ریکارڈ ہو رہی ہے, اس کو مجھے جواب دینا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ. یہ سوچ کر کریں, یہ تمام ہو جائے تو ان شاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے کرم فرما دیں گے اور اس بلا سے نکل آئیں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد و آل محمد. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان المستجيرين، يا مجيب دعوة المضطرين، ابن فضلك أنا وفي رحمتك يا مالك تمام براهم معاف فرما. يا الله ابن مالك تمام براهم معاف فرما. يا الله ابن مالك تمام براهم معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل اور راستے عطا فرما. یا اللہ شریعت کے حدود کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی، فرمائش کی، اپنی رحمت سے سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك.